الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. مشرکین مکہ نے جو نبی علیہ السلام سے تین سوال پوچھے تھے ان میں ایک تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، نوجوان تھے، اور تیسرا سوال پوچھا تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا. تو آج کے سبق میں ہم سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُلْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ابھی تمہارے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کا نام تھا سکندر. بعض مفسرین نے ایک بندہ تھا سکندر مقدونی، اس کے بارے میں لکھا کہ شاید وہ سکندر ذوالقرنین تھا، مگر بہت سارے مفسرین نے اس کا انکار کیا، اس لیے کہ سکندر مقدونی جو تھا وہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا، جبکہ قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول درجہ رکھتا تھا. تو یہ ایک دوسرا ذوالقرنین ہے جس کا نام کہ سکندر تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والا تھا، اور یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو دلوں کی بادشاہی عطا فرما دی تھی. اس لیے جہاں بھی ہوتا تھا لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے تھے، اور یہ گویا ان کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، ورنہ کوئی حسب نسب سے بادشاہ نہیں تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا. اس بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے. تو اکثر مفسرین نے کہا کہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں تھیں، یعنی اللہ نے اس کو اسباب کا علم بھی ادا کیا تھا اور اس کو اسباب مہیا بھی کیے تھے، اور ان کے لیے سفر کرنا اللہ نے آسان کر دیا تھا. بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے، یعنی جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا تھا کہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے. اب حقیقت حال کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی ایسا سلسلہ ضرور تھا کہ جس میں وہ تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے. ان کو قرنین کیوں کہتے ہیں؟ قرنین دو قرن والا. تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے سر پہ دو زخم تھے اور اس کو چھپانے کے لیے وہ امامہ باندھا کرتے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے. بعض مفسرین نے کہا نہیں، کیونکہ انہوں نے مشرق کا سفر کیا آخری اینڈ تک، اور مغرب کا سفر کیا آخری اینڈ تک، اور ان کو قرن کہتے ہیں، تو دو قرن کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے دونوں سروں پر جانے کی توفیق عطا فرما دی. بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو گورے اور کالے ہر ایک کے اوپر ایک جیسا جو ہے وہ مقام عطا فرمایا تھا، لہذا ان کو قرنین کہا جاتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، اس کے بالوں کی دو لٹیں تھیں، جیسے بعض لوگ بالوں میں لٹ بنا لیتے ہیں نا، تو دو لٹوں کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا. بہرحال اس سے تو بحث نہیں ہے کہ وجہ بنیادی کیا تھی، مگر اس کا نام مشہور ذوالقرنین ہی ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مکنا لہ فی الارض، ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی، یعنی بادشاہ نہیں تھا، لیکن جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، لوگ خود بخود ان کے بات ماننا اس کو پسند کرتے ہیں. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے ہر چیز کا سامان دیا گیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے جو زمین کے وسائل تھے ان کا علم بھی ان کو دیا تھا، اور جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ہر چیز ان کے لیے مہیا ہو جاتی تھی. فاتبع سببا، پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی کہ جب وہ سورج کے چھپنے کی جگہ پر پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمئت و وجد عندہا قوما، تو اس نے سورج کو ایک سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہوا پایا. اصل میں سمندر کے کنارے بندہ کھڑا ہو نا اور دور سے سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہو تو یوں نظر آتا ہے کہ سمندر کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر کے اندر نہیں ڈوبتا، وہ تو دور ڈوب رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ جیسے کوئی دلدل والا تھا چشمہ اور اس کے اندر سورج ڈوب رہا تھا. مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا جس کو اینڈ آف دی ورلڈ کہتے ہیں، دنیا کا آخری کنارہ. لوگ لاکھوں روپے لے کر لگا کر وہاں جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ نے ہم عاجز مسکینوں کو دین کی نسبت سے وہاں پہنچا دیا. اچھا، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آگے سمندر ہے، اس کو کیوں دنیا کا کنارہ کہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورج عام طور پہ ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے اور ایک طرف غروب ہوتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لیے آتا ہے اور غروب ہوتے ہوتے پھر طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات نہیں ہوتی وہاں. تو چونکہ اس جگہ پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے تو دنیا سے لاکھوں بندے اس دن خاص طور پر اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور اس جگہ کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں کہ دنیا کا آخری کنارہ ہے جہاں پہ ہم سورج کو غروب ہوتے ہوئے اور طلوع ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، آپ چاہیں تو ان لوگوں کو سزا دیں اور چاہیں تو ان کے ساتھ خوبی کا معاملہ اختیار کریں. یعنی اللہ رب العزت نے الہام فرما کے اس کو یہ چوائس دیا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ایمان پہ نہیں ہیں، اگر آپ جائیں تو آپ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، اور اگر چاہیں تو ان کے اوپر دین کی دعوت کو پیش کریں، اور جو دین لے آئیں وہ معمون ہو گئے، اور جو دین نہیں لائیں گے پھر چاہیں تو ان کو آپ سزا دیں. تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہ جس نے ظلم کیا تو ہم ان قریب اسے سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا اور اس کا رب اس کو عذاب دے گا، بڑا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے بدلے میں اس کو بھلائی ملے گی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ پر روانہ ہوا، یعنی پہلے وہ مغرب کی طرف گئے اور جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں پہنچ گئے، اور وہاں ایک قوم کو پایا، اس کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا. پھر دوبارہ سفر شروع کیا تو اللہ نے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان کو وہاں تک پہنچا دیا. سورج ہمارے اعتبار سے مغرب میں غروب ہوتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یہ ہمارے حساب سے ہے، ہمارا ملک جہاں پہ ہے، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے. چونکہ دنیا کے ملک تو مختلف جگہوں پہ ہیں، تو کئی جگہ سے ہو سکتا ہے کہ سورج ان کے حساب سے مغرب سے جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہو یا مشرق میں غروب ہوتا ہو، یہ تو الگ الگ معاملہ ہے، کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے ملک کے حساب سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. مشرق میں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق کی سائڈ پہ ملائیشیا انڈونیشیا ملک ہیں، پھر جزائر ہیں، फिर उनसे आगे अगर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी आगे एक मुल्क है जिसको फिजी कहते हैं। तो फिजी के अंदर वो समुंदर है, जहां खड़े होकर देखें तो दुनिया में सबसे पहले सूरज तुलू होता बंदे को नजर आता है। तो सूरज तुलू होता है मशरक से, फिजी के मुल्क से, और गुरूब होता है मगरब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मशरक में फिजी तक जाने की भी तौफीक अता फरमाई, और मगरब में जहां सूरज गुरूब होता है वहां भी जाने की तौफीक अता फरमाई। जब वो मशरक में पहुंचे, वजदहा ततलो अला कौमिन लम नजल्लहुम मिन दूनिहा सितरा, उन्होंने वहां पर एक कौम को पाया कि जिन के और आफताब के दरमियान कोई आड़ नहीं थी। यानी सूरज जब वहां तुलू होता था तो उस कौम में और सूरज के दरमियान कोई आड़ नहीं थी, सीधा सूरज उनके ऊपर तुलू होता था। कदाली का वक़द अहतना बिमा लदई खुबरा, ये बात यूं ही है और हम इनको सब चीजों की खबर है, हमें इनकी सब चीजों की खबर है जो उसके पास थी। यानी ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ था सामान सफर या जो सलाहियतें दी थी, अल्लाह फरमाते हैं कि हमें उसका अच्छी तरह पता है कि उसके पास क्या कुछ था। सुमातबा सबाबा, ये तीसरा सफर अब फिर शुरू हो रहा है। यानी एक सफर था गुरूब शम्स की तरफ, एक सफर था तुलू शम्स वाली जगह की तरफ, और अब ये तीसरा सफर उनका फिर शुरू हुआ। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, हत्ता कि वो ऐसी जगह पर पहुंच गया जो दो पहाड़ों के दरमियान थी। सद, सद कहते हैं दीवार को, तो बैन सद्दैन दो दीवारों के दरमियान, यानी पहाड़ को सद कह दिया गया। वजदा मिन दूनिहिमा कौमा, वहां उन्होंने एक कौम को पाया, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, जो कौम बात समझने के करीब भी न थे। अब वो जबान तो नहीं समझते थे, ज़ुल्करनैन की बात अल्फाज में नहीं एक दूसरे से बयान कर सकते थे, लेकिन लगता है कि उन्होंने ज़ुल्करनैन को जब देखा तो इशारों से उनको अपना मसला बताया। उस कौम का मसला यह था कि पहाड़ों के पीछे से एक कौम थी जिसको याजूज माजूज कहते हैं, वो उनके ऊपर आ जाते थे और किताल करते थे और तंग करते थे और लूटते थे और फिर वापस चले जाते थे। फिर कुछ अरसे के बाद उनके साथ यही मामला होता था, तो ये लोग उनसे बहुत तंग थे, उनके साथ लड़ नहीं सकते थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे, चाहते थे कि हम इनसे बच जाएं। जब उन्होंने सिकंदर ज़ुल्करनैन को देखा तो उन्होंने आके उनको बताया कि जी हमें इनसे बचाव का कोई रास्ता बता दें, हम आपस में पैसे जमा करते हैं और आपको पैसे देते हैं ताकि आप हमारा ये काम कर दें। चुनाचे उन्होंने कहा, कालू या ज़ुल्करनैन इन याजूज व माजूज मुफ्सिदून फिल अर्द, कि याजूज माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं। फहल नजअलुलका खर्जन, क्या हम इस शर्त पे माल जमा करें, खिराज से खर्ज है। खिराज कहते हैं कि किसी को माल देना उसकी हुकूमत रहने की वजह से। अला अंताज अला बैनना व बैनहुम सद्दा, आप हमारे और उनके दरमियान एक आड़ बना दें। काला मा मक्कन्नी फीहि रब्बी, ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि मेरे रब ने जो कुछ मुझे इख्तियार और इक्तदार अता फरमाया है, खैरुन वो बेहतर है, फाइनूनी बिकुवतिन, सो तुम कुवत के साथ मेरी मदद करो। यानी मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम बंदे जो है ना मिलके इस दीवार के बनाने में मुझे हेल्प करो, मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, बंदों की जरूरत है, इसमें तुम मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है। अज अल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मोटी दीवार बना दूंगा। आतूनी जुबर अल हदीद, मेरे पास लोहे के टुकड़े लाओ, यानी लोहे की चादरें जैसे होती हैं ना, ऐसे मेरे पास लाओ। हत्ता इजा सावा सावा बैन सदफैनी, हत्ता के जब दोनों सिरों के दरमियान को बराबर कर दिया, कालन फुखू, तो हुक्म दिया कि इनको धूको। उन्होंने क्या किया कि पत्थर की भी दीवार बनाई एक साइड पे, और उसके साथ लोहे की दीवारों को भी, लोहे की जो चादरें थी ना उनको भी खड़ा करते गए, और जहां लोहे की चादरों का जोड़ आता था वहां पर उन्होंने लकड़ी कोयले को भी रख दिया। जब पूरी इस तरह दीवार बन गई उसके बाद उन्होंने कहा कि इस आग को जलाओ, تو وہ جو لکڑیاں تھیں یا کوئلے تھے ان کو جلایا گیا تو وہ اتنے گرم ہو گئے کہ پوری کی پوری جو لوہے کی چادریں تھیں نا وہ بالکل سرخ ہو گئیں گرم ہو کے. اب جب سرخ ہو گئیں گرم ہو کے انہوں نے کہا کہ مجھے اب پگھلا ہوا تانبا دو. چنانچہ پگھلا ہوا تانبا انہوں نے اس وقت انڈیلا تو جہاں جہاں جوڑ تھے وہاں تانبا جا کر بیٹھ گیا اور جو چادریں تھیں وہ آپس میں جڑ گئیں اور پوری لوہے کی ایک دیوار ہی دو پہاڑوں کے درمیان بن گئی. آج کے زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں کہ لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا کام ہوتا ہے وہ بھی یہی طریقہ ہے. کیونکہ گیس موجود ہے تو گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں اور ان کے آگے آگ لگا دیتے ہیں تو ایک تیز شعلہ بن جاتا ہے, پھر اس شعلے سے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو لوہے کی چادر سرخ ہو جاتی ہے. پھر ایک ویلڈنگ راڈ کہلاتا ہے, وہ تانبا ہی ہوتا ہے, اس تانبے کو پگھلاتے ہیں اور وہ لوہے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یعنی آج کے دور میں جو کچھ سائنسی طور پہ کیا جاتا ہے سکندر ذوالقرنین نے اپنے وقت میں موٹے انداز سے وہی کام کیا تھا کہ آگ جلا کے لوہے کو گرم کیا تھا اور پگھلا ہوا تانبا ڈالا تھا تو لوہا آپس میں جڑ کر ایک دیوار بن گیا تھا, مضبوط دیوار بن گیا تھا. حتی اذا جعلہ نارا, حتی کہ جب اس کو انہوں نے آگ بنا دیا, قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں. فمستاؤ ان یظہروہ وَمَسْتَقَاؤُ لَهُ نَخَوَا, سو وہ لوگ نہ چڑھ سکے اس کے اوپر نہ اس میں سوراخ کر سکے. اب جب یہ دیوار بن گئی تو جو یاجوج ماجوج تھے ان کے لیے اس دیوار کو توڑنا مشکل بن گیا. اس لیے اگر صرف پتھر کی ہوتی تو توڑ کے شگاف بنا لیتے, مگر وہ تو آگے سے لوہا بھی تھا, موٹی چادر تھی, اب لوہے کی چادر کو توڑنا تو ان کے بس میں نہیں تھا. لہذا وہ جہاں بند تھے وہیں پہاڑوں کے درمیان بند رہ گئے اور وہ ان لوگوں کے اوپر آ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے. جب ایسا ہو گیا تو سکندر ذوالقرنین نے کہا, ھذا رحمۃ من ربی, یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی, جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا, جعلہ دکا, تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, چورا چورا ہو جائے گا. یعنی جب اللہ کا امر ہوگا تو یہ لوہے کی دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ, اور ہم اس دن ان کو چھوڑ دیں گے, بعض بعض میں گھستے رہیں گے. یعنی یاجوج ماجوج پھر کھلے ہو جائیں گے اور وہ چڑھ دوڑیں گے ان کی طرف. وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, اور ہم سب کو ہی جمع کر لیں گے. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور چونکہ یہ واقعہ قرب قیامت کے قریب ہوگا تو یہاں سے قرآن مجید میں قیامت کا تذکرہ پھر شروع ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں, ہم اس دن کافروں کے سامنے دوزخ کو پیش کریں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, کہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. وکانوا لا یستطیعون سمع, اور وہ سن بھی نہیں سکتے, یعنی ہدایت کی بات سنتے بھی نہیں ہیں. اب اس کی صورتحال سن لیجئے, ہوگا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اس وقت یاجوج ماجوج کی وہ جو دیوار ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کھل پڑیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اچھا, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, یوں سمجھیں کہ اگر باقی امت کا ایک بندہ ہے نا اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 ہوں گے, تو باقی امت ایک بندہ اور اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 زیادہ ہوں. اب جب وہ نکل پڑیں گے تو وہ خوب فساد مچائیں گے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو ظاہر کریں گے. یہ دجال ایک بندہ ہوگا, ایک آنکھ والا ہوگا, یعنی کانا ہوگا, اور یہ شام اور عراق کا جو درمیان کا علاقہ ہے نا, شام اور عراق کے درمیان کا علاقہ, وہاں سے ظاہر ہوگا. اس کے پاس کچھ قوت ہوگی جیسے سائنسی قوت ہوتی ہے کہ یہ جس زمین کو حکم دے گا اس کی فصل بڑھ جائے گی, حکم دے گا بارش ہونی شروع ہو جائے گی, حکم دے گا تو ایک بندہ جو ہے مردہ وہ زندہ ہو جائے گا, حتیٰ کہ اس کے سامنے ایک بندے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور یہ پھر اس بندے کو حکم دے گا تو اللہ اس بندے کو زندہ کر دے گا اور وہ بندہ زندہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک دفعہ ہی کر دے گا,
वो बंदा जब जिंदा होगा वो इसको कहेगा कि तू दज्जाल है, मैं तेरी बात नहीं मानता, और ये दोबारा उसको मारने के ऊपर कादिर नहीं होगा। चुनाचे वो मोमिन जो है वो इसके जुल्म से बच जाएगा। और ये एक ऐसा फितना होगा जो पूरी दुनिया में जाएगा। अच्छा, दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन रहेगा। कितने दिन रहेगा? 40 दिन। मगर 40 दिन की मुद्दत बहुत होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक महीना के बराबर होगा, एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। यानी दिन जैसे लंबे हो जाते हैं ना, ऐसे लंबे दिन हो जाएंगे। तो कहने को तो 40 दिन होंगे मगर टाइम काफी हो जाएगा। और उस दौरान ये पूरी दुनिया का सफर करेगा, और जहां जहां जाएगा तो आम दुनियादार मादा परस्त लोग वो इसके साथ हो जाएंगे कि जी जो कहते हैं बात पूरी हो जाती है, फसलें ज्यादा हो जाती हैं, जानवरों का दूध बढ़ जाता है, और बारिश हो जाती है, और फलां हो जाता है। तो ये जाहिर परस्त लोग उसकी जाहिरी शोभनों को देखकर उसकी बात पर अमल कर लेंगे और ईमान से महरूम हो जाएंगे। वो हर जगह जाएगा, 3 जगहों पे नहीं जा सकेगा। एक मक्का मुकर्रमा नहीं जा सकेगा, एक मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकेगा, और तीसरा बैतुल मुकद्दस में भी नहीं जा सकेगा। तीनों हरम है और तीनों जगह की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। हम लोगों के लिए चूंकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाना आसान है, इसलिए मैंने आपको 2 कहफ बताए। तीसरे कहफ में हमारे लिए जाना ही मुश्किल है, चूंकि बैतुल मुकद्दस ना हमारे कंट्रोल में है। अगर हम जाना भी चाहें तो हम वहां जा भी नहीं सकते, इसलिए मैंने उसका तذکرہ नहीं किया था। और हदीस पाक में आता है कि औरतें दज्जाल की बात को बहुत जल्दी मानेगी, क्योंकि औरतें जाहिरी शोभनों पे जल्दी मुतासिर हो जाती हैं, तो ये जल्दी उसकी बात को मान लेंगी। हत्ता कि हदीस पाक में है कि लोग अपने घर से निकलते हुए अपनी औरतों को बाकायदा घर के अंदर बांध के जाएंगे कि ऐसा ना हो मैं किसी काम के लिए जाऊं और ये घर से निकल के दज्जाल की तरफ जाए और उसकी बात को मान ले, तो उसका फितना औरतों में बहुत फैलेगा। साहबे कराम कहते हैं कि हम इस कदर दज्जाल के फितने से डरते थे कि हम दरख्तों के अंदर से निकलते हुए महसूस करते थे ऐसा ना हो हम वापस जाएं और आगे दज्जाल कहीं आया हुआ हो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया जितना बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। लोगों के ईमान जाया हो जाएंगे और लोग ईमान से महरूम हो जाएंगे। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करने वालों के लिए यह फितना बहुत बड़ा फितना होगा। वो अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, ऐ अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा दे। अच्छा, दज्जाल जब आएगा तो वो फितना मचाएगा और लोगों को अपने पीछे लगा लेगा। ज्यादा लोग उसके पीछे लग जाएंगे लेकिन ईमान वाले जो हैं वो बचे रहेंगे। फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के मशरकी किनारे के ऊपर आसमान से नीचे उतरेंगे। 2 फरिश्तों के कंधों पे उन्होंने हाथ रखे होंगे और ऐसे महसूस होगा कि जैसे उन्होंने नया नया गुसल किया है, उनके बालों से जैसे पानी के कतरे टपकते हैं यूं टपक रहे होंगे। तो जब वो उस पर नीचे उतरेंगे तो नमाज अदा करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के खिलाफ मोमिनीन को लेकर निकलेंगे। और एक जगह है उसको लुद कहते हैं और वो इसराइल में है इस वक्त वो जगह। उस लुद के मकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। अजीब बात है कि उस जगह पर आज इसराइल ने एक एयरपोर्ट बनाई हुई है और इस पर एक दरवाजा बनाया हुआ है और दरवाजे के ऊपर आज भी उसके ऊपर बाबे लुद लिखा हुआ है। यानी जो 1400 साल पहले हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज हम अपनी आंखों से उसको अपनी आंखों से सच्चा साथ देख रहे हैं। वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजारेंगे, ईमान वाले उनका साथ देंगे और इमाम महदी भी उनके साथ होंगे। और इमाम महदी के जो आवान होंगे, जो मददगार होंगे, ये वो लोग होंगे जो असहाबुल कहफ होंगे, अपने दौर के कहफ के अंदर जिंदगी गुजारने वाले होंगे। और आपको अर्ज किया कि 5 कहफ है जिनमें इंसान अपने ईमान को बचाने के लिए जिंदगी गुजार सकता है। फिर एक वक्त आएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन ईमान वालों के साथ होंगे, तो उधर वो जो दीवार बनी हुई थी ना, जो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बनाई थी, वो दीवार टूट जाएगी اور وہاں جو پہاڑوں کے اندر گھرے ہوئے یاجوج ماجوج ہوں گے یہ نکل پڑیں گے. یہ ماجوج یاجوج ماجوج کون ہوں گے؟ یہ اولاد آدم میں سے ہی ہوں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، اور تیسرے کا نام تھا یافس. یہ تین تھے. تو سام کی اولاد یہ جتنے مغربی ملکوں کے لوگ نظر آتے ہیں نا، گورے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سب اس کی اولاد میں سے ہیں. اور حام کی اولاد میں سے حبشہ کے لوگ ہیں، یعنی جتنے کالے ہیں نا حبشی، افریقہ کے رہنے والے، یہ حام کی اولاد میں سے ہیں. اور جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کے اولاد میں سے ترک لوگ بھی ہیں. ترک لوگ جو ہیں نا وہ پورے گورے بھی نہیں کہلاتے اور پورے کالے بھی نہیں، بلکہ درمیانی ان کا معاملہ ہے. لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بہت سارے قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ دیوار کے اس طرف رہ گیا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ترک ہیں، اور جو باقی ہیں وہ دوسری طرف رہ گئے. مگر جب دیوار ٹوٹے گی تو وہ سب وہاں سے نکل پڑیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، اور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اس لیے جہاں بھی جائیں گے، جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں نا جگہ کو بھر دیتی ہیں، یہ بھی جہاں جائیں گے جگہ کو بھر دیں گے، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر جا کر یہ دریاؤں کا پانی ہی پی جائیں گے اور دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا. ان کا ایک لشکر کثیرہ بحیرہ مردار کی طرف ہوگا اور پیچھے والا بھی چل رہا ہوگا، اتنے زیادہ ہوں گے. اور جب پیچھے والے آئیں گے وہ اس جگہ کو دیکھ کر کہیں گے، ہاں اس دریا میں کبھی تو پانی ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ پانی اسی لشکر کے پہلے حصے نے ختم کیا ہوگا. اور ان کو جو چیز ملے گی وہ کھا جائیں گے، یعنی سانپ بچھو بھی کھائیں گے اور درندے اور باقی جانور ان کو بھی کھا جائیں گے. خیر کھانے والے لوگ تو آج بھی، آپ چائنا میں جائیں تو سب کچھ کھانے والے آپ کو مل جائیں گے. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ چائنا گئے پہلی مرتبہ، کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی، تو میں نے کہا کہ چلو کچھ کھانا کھاتے ہیں. تو میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا، مجھے ریسٹورنٹ کا راستہ نہیں آتا تھا، کہنے لگے کہ زبان بھی نہیں آتی تھی. اب جب زبان بھی نہیں آتی تھی تو میں ریسٹورنٹ کیسے پہنچوں؟ تو میں نے ایک چائنیز کو نا بلا کے اشارہ کیا پیٹ کی طرف کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا آؤ میرے ساتھ آؤ. میں اس کے ساتھ گیا تو وہ مجھے بیت الخلاء لے کے گیا. میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور وہ سمجھا کہ شاید اس کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ مجھے بیت الخلاء لے کے چلا گیا. وہاں جا کے پھر میں نے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی مجھے کچھ کھانا ہے، مجھے ایسی جگہ لے کے جاؤ. پھر وہ مجھے ریسٹورنٹ پہ لے کے گیا. کہنے لگے وہاں ریسٹورنٹ پہ میں نے دیکھا کہ چوہے بھی پکے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں مچھلیاں بھی، اور ہر چیز وہاں پر سانپ بھی جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور ان کا بہترین کھانا جو ہوتا ہے وہ بندر کا دماغ ہوتا ہے، وہ بندر کا دماغ بڑی اچھی ڈش کہلاتی ہے ان کے نزدیک، اور یہ بھی کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ بکرے کا گوشت پڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا میں یہ کھا لیتا ہوں. تو میں نے چائنیز سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا گوشت ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ بتائے گا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے. کہنے لگا جب میں نے اس کو پوچھا تو آگے سے وہ کہنے لگا وہ پتہ چلا یہ کتے کا گوشت تھا جو اس نے پکایا ہوا تھا. تو ایسی بھی قوم ہے جو کتے کا گوشت بھی کھاتی ہے، جو چوہے بھی کھاتی ہے، سانپ بھی کھاتی ہے، بندر بھی کھاتی ہے. تو ایسے گوشت کھانے والے قومیں تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور یاجوج ماجوج تو ہر چیز کو کھا جائیں گے، لکھا ہوا ہے مفسرین نے. خیر جب وہ کھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ تھوڑے ہوں گے، یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو ان کو الہام ہوگا کہ ایمان والوں کو لے کر آپ کو حطور پر چلے جائیے، تو وہ سارے ایمان والوں کو لے کر اس وقت کو حطور کے اوپر چلے جائیں گے، اور وہاں پر محصور ہو جائیں گے، جیسے بندہ کسی جگہ جا کے بند ہو جاتے ہیں نا، ایسے بند ہو جائیں گے. ارد گرد کی تمام زمین کے اوپر یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ دور دورہ ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، لیکن وہ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ پوری دنیا کو ایک طرح سے فتح کر لیں گے نا، تو پھر یاجوج ماجوج سوچیں گے کہ ہم اب آسمان کی جو ہے مخلوق اس کو بھی فتح کرتے ہیں. ان کے پاس تیر ہوں گے، وہ تیر چلائیں گے. مفسرین نے لکھا کہ ان کے تیر جو ہوں گے وہ خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے. جب واپس گریں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کسی کو لگے ہیں اور واپس آ کے گرے ہیں. مگر وہ جو خون ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں ایک وائرس ہوگی اور وہ وائرس اس میں پھیل جائے گی یاجوج ماجوج کے درمیان. چنانچہ ان کی گردن کے اوپر کچھ گلٹیاں بننی شروع ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ساری کی ساری قوم ایک ہی وقت میں مر جائے گی اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین کے اوپر چند گز کی زمین بھی خالی نہیں ملے گی. ہر جگہ پر یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی. اب ایمان والے ان کی لاشوں کو اٹھا نہیں سکیں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے. جیسے گدھ پرندہ ہے نا مردار کھاتی ہے, اسی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے اونٹ کی گردن کی طرح ان کے پاس لمبی گردنیں اور چونچیں ہوں گی. وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھر سمندر میں کسی جگہ پر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک تیز بارش برسائیں گے اور اس بارش کی وجہ سے زمین کے اوپر جو یاجوج ماجوج کا خون ہوگا وہ بہ جائے گا اور زمین بالکل پاک ہو جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کے ساتھ نکلیں گے اور زمین کے اوپر اس وقت سب کے سب نیک لوگ ہوں گے. جب نیک لوگ ہوں گے تو 40 سال ایسے ہوں گے کہ زمین کے اوپر کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اتنی برکتیں ہوں گی ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. گندم بہت زیادہ ہوگی, فصلوں میں برکت ہوگی, حتیٰ کہ ایک انار پورے گھر کے افراد مل کر مشکل سے کھا سکیں گے. ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو مشکل سے گھر والے لوگ سب مل کے کھا سکیں گے. تو برکتیں ہوگی چونکہ اللہ کی نافرمانی دنیا میں نہیں ہوگی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا وقت آئے گا. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی اور پھر ان کے اندر ایسے لوگ ہو جائیں گے جو فسق و فجور والے ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور یہ جو ہوا چلے گی یہ ایمان والوں کو لگے گی اور ایمان والوں کو اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے موت آ جائے گی. تو ایمان والے جو ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ مر جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر خبیث لوگ رہ جائیں گے, شرار الناس رہ جائیں گے, اور یہ جو بدماش باقی رہ جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. تو ترتیب یہ بنے گی کہ پہلے دجال آئے گا, پھر اس کے بعد اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. مگر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کوہتور پہ چلے جائیں گے, محصور ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا ایک وائرس کے ذریعے سے اور ان کی لاشوں کو صاف کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایمان والے رہ جائیں گے اور ایمان والوں کی وجہ سے اس زمین کے اوپر پھر برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. تو آج جو برکتیں رکی ہوئی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں. جب زمین پہ گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اتنے دروازے ہوں گے ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. آج تو دنیا نے گائے ایسی بنائی جو 100 کلو دودھ دیتی ہے. اس وقت دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے وہ 105 کلو دودھ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں. مگر اس وقت جو گائے ہوگی وہ اتنا دودھ دے گی کہ وہ دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور گندم میں برکت ہو جائے گی اور پھلوں میں برکت ہو جائے گی کہ پورا خاندان ایک گھر کے افراد مل کر مشکل سے انار کو کھا سکیں گے. یہ برکتوں کا زمانہ رہے گا مگر انسان بھولنے والا ہے اور غفلت میں پڑنے والا ہے. آہستہ آہستہ پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی اور اس غفلت کی وجہ سے پھر لوگوں میں فسق و فجور آ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر آہستہ آہستہ فسق و فجور بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر جب فسق و فجور بڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور اس ہوا سے ایمان والے لوگ دنیا سے جلدی چلے جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے, اور پیچھے جو ہے وہ فسق و فجور والے لوگ رہ جائیں گے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ بے دین قسم کے لوگ ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے بے دین ہوں گے کہ ان کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا اور ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرے گی، تو مجمع کا ایک بندہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا وہیں پر سب کے سامنے، پورے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ بات کہے کہ تم کہیں اوٹ میں چلے جاؤ، اتنا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی شرم و حیا رہے گی نہیں، وہ جانور کی طرح ہوں گے، جیسے جانور سب کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر لیتے ہیں، یہ انسان بھی جانوروں کی ماندے رہوں گے اور وہ بھی اسی طرح بے حیا انسان ایک دوسرے کے سامنے یہ بدکاریاں کرتے رہیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، پھر ان بدکاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قیامت کو قائم فرمائیں گے اور قیامت آ جائے گی، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت شرار الناس کے اوپر قائم ہوگی، یہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا۔ عجیب بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیے، نہ مشرکین مکہ ایمان لے آئے نہ یہودی ایمان لے آئے، ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی ان کو، کیونکہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سوال ہی کرتے ہیں، ان کا ماننے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، تو ان کو جواب مل بھی گئے کہ بھئی سچے رسول نے جواب دے دیے، مگر وہ لوگ پھر ایمان نہیں لے کے آئے، تو یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب ہم طالب علم ہونے کے ناطے اپنے سبق کا ذرا تکرار کر لیتے ہیں، سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ پانچ واقعات ہیں، ان میں مرکزی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں شیطان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح اس نے دھوکہ دیا اور ان کو جنت سے نکلوایا اس نے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کی پیروی مت کرو، یہ مرکزی واقعہ ہے۔ اس واقعے کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو سمجھانا تھا کہ یہ دنیا تمہارا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے، ہمارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے، ہم جنت کے باسی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں اور خوش ہوتے ہیں بتا کے، چونکہ کشمیر خوبصورت بہت ہے، تو جس طرح کشمیر کے رہنے والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت علاقہ ہے، ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے، ہم جنت کے رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر ہمیں دنیا میں بھیج دیا، جب ہم یہاں پر نیکی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دوبارہ اپنے گھر جنت عطا فرمائیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو تزکیہ والی زندگی گزارے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جنت کو مومن کی میراث کہا گیا ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی بندہ ہوگا جنت اس کی میراث ہوگی، جنت اس کی ملکیت نہیں ہوگی، میراث ہوگی۔ یہ میراث کا لفظ کیوں کہا؟ کہ میراث ہوتی ہے جو ماں باپ سے ملتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں، اور جنت چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور وہ ہمارے والد ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں اور ہمیں ان کی وجہ سے یہ جنت ملے گی، تو ہم جنت کے وارث بنیں گے، یہ میراث ہے ہماری، اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائی ہے، اور ہم نے ہی رمضان الشریف میں عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اصلی گھر واپس پہنچا دے۔ تو اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ تو بالکل عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ کہف نے دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے پانی برستا ہے تو پانی کے ساتھ یہ زندگی ہے، پانی میں بھی سیلانیت ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، حالات ایک جگہ نہیں رہتے، بدلتے بدلتے رہتے ہیں، آج ایک حال ہے کل دوسرا ہے پرسوں تیسرا ہے، حالات بدلتے ہیں، یہ دنیا کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، بندے کو یہاں سے بالآخر جانا پڑنا ہے، اس لیے دنیا سے دل مت لگاؤ بلکہ اپنے اصلی گھر کو اور اصلی منزل کو تم یاد رکھو، اور اس سبق کو یاد دلانا آج کے دور میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سہولتیں عام ہو گئی ہیں، جو گھر آج ہیں ایسے گھر تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھے، ان کے بھی محل بے شک بنتے تھے لیکن ان کے محل میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے محل میں خادم پنکھے کرتے تھے اور بادشاہ صاحب کو بھی پسینہ آ رہا ہوتا تھا. آج دیکھو ہم جیسے عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. پہلے زمانے کے بادشاہوں کو ٹھنڈے پانی کے مشروبات حاصل نہیں تھے، کہیں کہیں کسی کو برف ملتی ہوگی تو ملتی ہوگی، اور آج آپ دیکھیں افطاری کے وقت میں ہر ہر بندے کے ہاتھ میں ٹھنڈا یخ پانی کا شربت پانی ہوتا ہے یا شربت کا گلاس ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے اپنے روزے کو ان مشروبات سے افطار کر رہے ہوتے ہیں. پہلے زمانے کے بادشاہ سفر کرتے تھے تو گھوڑے پر اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ایک دن میں 20-25 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا. اور آج کے دور میں ایک عام بندہ بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو ماشاءاللہ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے، بس بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے، جس جہاز پہ جا کے بیٹھے وہ جہاز بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور 4 گھنٹے میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر لیتا ہے. حالانکہ پہلے مہینوں لگتے تھے سفر کو کرنے میں. تو جو سہولیات آج کے دور میں ایک عام آدمی کو ہیں یہ پہلے دور میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی. جیسے یہ کپڑے واش اینڈ ویئر آج ہمیں حاصل ہیں، پہلے وقت کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھے. تو آج اللہ کی نعمتیں بہت عام ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے آج کے انسان کا دل دنیا کے اندر رچ بس گیا ہے، لگ گیا ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا. خاص طور پر جس کے پاس مال ہے، جس کی فیکٹری چلتی ہے، جس کا کاروبار چلتا ہے اور اس کو کھانے پینے کی ہر نعمت ملتی ہے، اس کا تو بالکل مرنے کو دل نہیں چاہتا. تو چونکہ دنیا میں دل لگ گیا، جم گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت یاد دلائی کہ لوگوں کسی دنیا پہ ریج کے مت بیٹھ جاؤ، یہ دھوکے کی جگہ ہے، دھوکا مت کھاؤ، اپنی اصلی منزل کو یاد رکھو. بالآخر تمہیں ایک دن موت آنی ہے، اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے، اور بالآخر تمہیں اپنی اصلی منزل پہ پہنچنا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا یہ مرکزی قصہ ہے، یہ ہمیں آخرت کی منزل یاد دلاتا ہے اور دنیا سے دل کاٹنے کو اور آخرت کی طرف دل کو متوجہ کرنے کا سبق دیتا ہے. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل جم جائے اور دھوکے کے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے. پھر اس واقعے سے پہلے دو واقعات ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ عوام الناس کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا. چند نوجوان تھے جو ایمان بچانے کے لیے ایک کہف کے اندر داخل ہو گئے. چھوٹی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں، اگر بڑی کھلی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں. چنانچہ وہ ایک کہف میں چلے گئے اور وہاں پر اللہ نے ان کو سلا دیا، 309 سال وہاں سوئے رہے. اور اس دوران جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا، اور جو نیا بادشاہ آیا وہ مومن تھا، اور جو قوم تھی وہ بادشاہ کے دین پر ایمان لے آئی. اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے، یہ سمجھے تھے کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایک نے کہا کہ یار کیا بحث کرنی، بھوک لگی ہوئی ہے، چلو کسی کو بھیجو جا کے روٹیاں لے کے آئے. پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، کس بحث میں پڑے ہوئے ہو، ایک بندے کو بھیجو جا کے کھانا لاؤ. انہوں نے اس کو وصیت نصیحت کرنی شروع کر دی، بھائی جو جائے گا وہ نرمی سے گفتگو کرے، کسی کے ساتھ الجھے نہیں، ولیتلطف، نرمی سے بولے، نرمی سے بات کرے، معاملہ کرے. یہ ولیتلطف جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا سب سے درمیانی لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو اگر تم میری کتاب کو پڑھ رہے ہو، اس کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری طبیعتوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے، تم لوگوں کے لیے باعث رحمت بن کے رہو، باعث زحمت بن کے نہ رہو. اور پھر دوسری شرط یہ لگائی کہ جو بندہ جائے وہ پاکیزہ کھانا لے کے آئے، اس لیے کہ ولایت کا مقام پانے کے لیے پاکیزہ کھانا ضروری ہوتا ہے. جو انسان کھانے کا خیال نہیں کرتا، ایک مشتبہ لقمہ اس کے مہینوں اور سالوں کی محنت کو ضائع کر دیا کرتا ہے. اب یہ بندہ جب کھانا لینے کے لیے گیا، اس نے پیسے ادا کیے تو پیسے تو تھے 300 سال پرانے، ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا بھئی تمہیں یہ پیسے کہاں سے ملے, لگتا ہے تمہیں تو کوئی خزانہ مل گیا ہے. تب اس کو بتانا پڑا کہ نہیں نہیں, ہم تو چند دن پہلے وہاں گئے تھے اور جا کے سوئے اور اٹھے ہیں تو کھانا لینے آ گئے. تو اس نے دوسروں کو بلایا اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ لوگ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. پھر لوگ آئے اور انہوں نے ان کی جگہ کو دیکھا اور انہوں نے اس کے اوپر ایک تختی بھی لگا دی. بعض نے کہا کہ یادگار بنانی چاہیے, انہوں نے کہا اچھا ہم اس پر ایک عمارت بنائیں گے. چنانچہ جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے ان کے کہف کے قریب ایک یادگار کے طور پر مسجد بنا دی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ قرب قیامت فتنوں کا زمانہ ہے, ایسا وقت ہے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا. اچھا یہ عملی برائیاں نہیں ہیں, عملی گناہ انسان کو بے ایمان نہیں کرتے, گناہگار بناتے ہیں لیکن ایمان سے محروم نہیں کرتے. یہ نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو ایمان سے ہی محروم کر دیا کرتی ہیں. تو آج کے دور میں ایسے نظریاتی لٹیروں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ نئے نئے جو ہیں ٹی ویوں پہ آتے ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں اور ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے, وہ جو پرانے علماء ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آئمہ کی تقلید کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور وہ نئے نئے جو ہے مسئلے نکالتے ہیں اور اپنی علمیت کی باتیں جھاڑتے ہیں. اس قسم کے جو لوگ جو من مرضی سے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو من مرضی کے مسائل سناتے ہیں, یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں. ایسے لوگ جیسے بھی ہوں ان کی نہ بات سننی چاہیے نہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اب ان سے ایمان بچانے کا کیا ذریعہ ہے کہ انسان آج کے دور میں کہف کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارے. تو آج کے دور میں کتنے کہف ہیں؟ پانچ کہف ہیں. کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں اور اللہ والوں کی خانقاہیں کہف ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے اور چوتھی چیز قرآن مجید کہف ہے. قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ جہاں بھی ہوگا, مشرق میں ہو یا مغرب میں, درس قرآن کے ساتھ جڑا رہے اور قرآن کی تعلیمات کو سنتا رہے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو رکھے, اس کا ایمان قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے. پہلے زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہمارے شہر کی تقریباً ہر دوسری تیسری مسجد میں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا. ہم لوگ فجر کی نماز کے وقت جب جاگتے تھے تو لاؤڈ اسپیکروں کے اوپر درس قرآن ہوتا تھا, ہم گھر میں بیٹھ کے بعض آیات کی تفسیر سنا کرتے تھے. یہ مولانا صاحب یہ تفسیر کر رہے ہیں, وہ مولانا صاحب یہ تفسیر کر رہے ہیں, اور بعض علماء اپنی زندگی میں تین تین مرتبہ یا پانچ پانچ مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کر لیا کرتے تھے. آج یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے اور امت کا اس میں بڑا نقصان ہے. لہذا جو مسجد کے منتظمین ہیں, متولی حضرات ہیں, ان کو چاہیے کہ خطبہ سے کہیں, آئمہ حضرات سے کہیں, ہر مسجد کے اندر فجر کے بعد درس قرآن کو ضروری سمجھا کریں. جیسے تبلیغ جماعت کے لوگ تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں نا, اس سے زیادہ ضروری اس مسجد میں درس قرآن کا ہونا ہے, یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ تعلیم سے تو انسان کی کیفیات تازہ رہیں گی اور درس قرآن سے انسان کا ایمان محفوظ رہے گا, اس لیے درس قرآن زیادہ ضروری ہے. اور علماء کو خود بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. جو بندہ دور حدیث کر لیتا ہے وہ اس کے بعد چاہے مدرسے میں پڑھائے, چاہے کوئی کاروبار کرے, نوکری کرے, مگر اس کو چاہیے کہیں نہ کہیں فجر کے بعد درس قرآن کا حلقہ ضرور رکھے تاکہ امت کو درس قرآن کی وجہ سے قرآن مجید کی ہدایت کا نور ملتا رہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے, اس کو بڑھانا چاہیے, یہ کہف ہے ہمارے لیے. اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, یہ بھی کہف ہیں. جو لوگ وہاں چلے جائیں گے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ عوام الناس میں سے ایک بندہ تھا جس کے دو باغ تھے, یعنی ایک بڑا باغ تھا, درمیان میں نہر تھی, پانی کا کھالا تھا, اور لگتا یہ تھا کہ دونوں کناروں پہ الگ الگ باغ ہیں. تو دو باغ تھے, صاحب جنتین کہتے ہیں. لیکن یہ بندہ بڑا متکبر بندہ تھا، اس کے اندر عجب تھا، مال تھا، مال نے اس کے اندر خود پسندی پیدا کر دی تھی، اس لیے جس کے پاس مال آتا ہے نا اس کی آواز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے، لہذا اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو پھل بہت زیادہ ہیں اور کام کرنے والے بھی لوگ بڑے ہیں، اور ایسا ہے کہ میرا یہ جو باغ ہے یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یعنی اس نے الٹا قیامت کا ہی انکار کر دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے اللہ نے مجھے یہاں خوب مال دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مالداروں کے اندر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال کا ملنا ہماری خوش قسمتی ہے، حالانکہ مال کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہوتی، بندے کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، اس لیے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ آج کے لوگ خوش ہوتے ہیں اگر کسی کی انکریمنٹ ہو جائے، نوکری بہتر ہو جائے، اس کی تنخواہ اچھی ہو جائے، خوش ہوتے ہیں کہ مال زیادہ ملے گا، بھئی مال اچھی چیز ہے لیکن اگر ضروریات کے مطابق ہو اور دین پہ خرچ ہونے والا ہو پھر اچھی چیز ہے، اور اگر یہ خواہشات پہ خرچ ہونے والا ہو تو مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، ایسا مال جو وبال ہو اس سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس صاحب جنتین والے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو انسان کس کی طرح منسوب کرے، اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کرے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے میں نے بندے کو نعمت دی اور بندے نے میرا احسان مانا، خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے شکر ادا کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے وقلیل من عبادی الشکور، بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، باقی لوگ اس کو اپنی صفات سمجھتے ہیں، اپنی محنت سمجھتے ہیں۔ قارون نے یہی تو کہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اوتی تو علی علم من عندی، جو میرے پاس علم تھا اس کی وجہ سے یہ ملا ہے، میں نے بزنس ڈیل ایسے کی، میں نے کاروبار ایسے کیا، میں نے ڈیسیژن میکنگ وقت کے اوپر کی اور اس کی وجہ سے مجھے پروفٹ بڑا ہوا، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین کے اندر غرق فرما دیا۔ یہ صاحب جنتین جو تھا اس نے بھی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا، میرا باغ، میرا پیسہ، میری نعمتیں، میرے پاس بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو آگ لگا کے بالکل ختم کر دیا، اور یہ بندہ اپنے کفے افسوس ہی ملتا رہا، ہاتھ ہی ملتا رہا۔ تو نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں، بلکہ نعمتوں کی موجودگی میں اس کا قدردانی کریں۔ جو نعمتوں کی موجودگی میں قدردانی کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو نعمتوں کو بڑھانے کا آسان طریقہ کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان۔ اچھا عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بندوں کو دیتا ہے اور بندہ ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کا کاروبار اتنا اچھا ہے، اگر وہ 40 گھروں کا اپنے ذمے لے لے نا رزق تو وہ 40 گھروں کو پال سکتا ہے، اتنا اس کے پاس رزق ہے۔ ایک مرتبہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ پوچھ لیا، سنائیں کاروبار کیسا ہے؟ کہتا ہے جی بس گزارا ہے۔ پھر میں نے اس کی خوب کلاس لی، میں نے کہا کہ یہی لفظ کے، میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس کا تعلق بن گیا ہے بیت کا، اب میں سخت بات بھی کر دوں گا تو یہ سن لے گا، برداشت کر جائے گا۔ میں نے اسے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے کہ تمہارے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا، اپنے علاوہ 40 گھروں کی کفالت کر سکتے ہو، اور اللہ نے جب تمہیں اتنا دیا ہے، اور میں نے پوچھا کاروبار کیسا ہے، منہ بنا کے کہتے ہو گزارا ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے مجھے میری ضروریات سے بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے زبان چھوٹی ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا، ہمیں تو دل کھول کے اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے۔ اللہ پہ میں قربان جاؤں، میرے مالک نے تو مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، میں تو ان نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا، میں ساری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہوں میں اللہ کی نعمتوں کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو ہم شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. تو صاحب جنتین والے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا کریں. کس کی طرف منسوب کیا کریں؟ اللہ کی طرف. اور اپنے اندر عجب نہ پیدا ہونے دیں، تکبر نہ پیدا ہونے دیں. عجب اور تکبر انسان کا ہلاک کرنے والی بیماری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا من کانا فی قلبہ ہی مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا. یعنی ایک ذرہ کے برابر تکبر کتنا چھوٹا سا ہے، اگر یہ بھی ہوگا تو ایسا بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، ہم نے اگر زندگی میں کبھی کوئی بڑا بول بولا ہو یا اپنے آپ کو ہم نے پسند کی نظر سے دیکھا ہو، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اللہ ہمیں عاجزی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چوتھا واقعہ ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ انسان کا علم جتنا بھی بڑھ جائے، انسان حقائق جو چیزوں کے ہیں ان کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر اور علم والا بھی ہوتا ہے. تو کبھی بھی انسان اپنے علم پہ ناز نہ کرے بلکہ ہمیشہ جو علم ملا ہے اس کو اللہ کا احسان مانے. اس لیے ہمارے اکابرین جو تھے وہ کسی بات پر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا فوراً کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اور آج پتا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم مفتی بن کے ہر بات میں فتوا دے رہے ہوتے ہیں. مردوں کی تو بات مردوں تک ہے، گھر کی عورت سے بات پوچھ لو وہ بیچاری بھی مفتیاں بنی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ فتوے سے مفتیاں نہیں بنتی، وہ مفت سے مفتیاں بنتی ہے. پتہ نہیں ہوگا اور فتوا دے دیں گے یہ تو ایسے ہے اور یہ تو ایسے ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میرے خیال میں ایسے ہے. بھائی شریعت کی بات پوچھ رہے ہیں، تمہارا خیال تو نہیں پوچھ رہے، اپنے خیال کو اپنے پاس رکھو، ہمیں تو شریعت کی بات چاہیے. تو اس لیے انسان پوری کائنات کے اندر جو نظام ہے اس کی حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، یا جس کو اللہ وہ علم عطا فرمائے وہ بندہ جانتا ہے. اس واقعے کو اس لیے بیان کیا، یہ سائنس کا زمانہ ہے، نئی نئی دریافتیں ہوں گی اور لوگ نئے نئے کام کریں گے اور یوں محسوس ہوگا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آج کل ایک سائنس کی شاخ ہے اس کو کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ. یہ جینیٹک انجینئرنگ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کیا، ڈی این اے کے اندر وہ فائل ہے، اس کے اندر پورا کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. انسان اس کوڈ کو آج سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کوڈ کر رہا ہے. 3000 سے زیادہ اس کے کوڈ کھول لیے ہیں، پتہ چل گیا بندے کی آنکھیں کالی کیوں ہوتی ہیں، نیلی کیوں ہوتی ہیں، رنگ سفید کیوں ہوتا ہے، رنگ کالا کیوں ہوتا ہے، بال سیدھے کیوں ہوتے ہیں، بال کرلی کیوں ہوتے ہیں. اب جب پتہ چلتا جا رہا، تو اگر ڈی این اے کے اندر انسان اپنی مرضی کی تبدیلی کر لے تو جیسی تبدیلی کرے گا ہونے والا بچہ ویسا ہی پیدا ہوگا. تو آنے والا بچہ انسان کی من مرضی کا پیدا ہوگا. اللہ نے انسان کو اتنا علم عطا فرما دیا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کاسمیٹک ورک ہوگا. ماں باپ جو ہے وہ پہلے جا کے ڈاکٹر کو بتائیں گے ہم ایک بیٹا چاہتے ہیں اور اس کی آنکھیں ایسی ہوں اور اس کا رنگ ایسا ہو، اس کے بال ایسے ہوں، اور ڈاکٹر ان کی سپیسیفیکیشن لے کر ڈی این اے کے اندر ویسی تبدیلیاں کرے گا اور پھر اس کے ذریعے سے وہ عورت حاملہ ہو جائے گی اور اس کا بیٹا اسی طرح ہوگا جیسے اس کی سپیسیفیکیشن بتائی گئی ہے. تو آنے والے وقت میں چونکہ ایسا بھی ہونا تھا، تو انسانوں کے ایمان اللہ سے ہٹ جانے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے خالق سمجھنا شروع کر دینا تھا. اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ واقعہ بیان فرما دیا. لوگوں تم علم جتنا بھی حاصل کرتے رہو تم کائنات کی حقیقتوں کا علم کبھی بھی پورا حاصل نہیں کر سکتے، لہذا تم اپنے آپ میں ہی رہو، اپنی چادر سے پاؤں مت پھیلاؤ، لہذا اللہ کو ہی اپنے سے بڑا علم والا سمجھو اور اللہ کے علم کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ پانچواں واقعہ کون سا ہے؟ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ۔ اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، سکندر ذوالقرنین بادشاہ نہیں تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، ولی تھا، عبد صالح تھا، اور اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتیں عطا فرما دی تھی، لوگوں کے دلوں پہ حکومت عطا فرما دی تھی، اسباب کا علم بھی دیا تھا اور اسباب بھی دے دیے تھے، جہاں ان کو اسباب کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب اسباب ان کو مہیا ہو جاتے تھے اور وہ اس کو اپنی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتے تھے۔ اسی علم کی وجہ سے انہوں نے پتھر اور لوہے کی بنا کر ایک دیوار پہاڑوں کے درمیان بنائی جس کو سد کہا گیا۔ یہ سد آج دنیا میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چین کی دیوار سد ہو سکتی ہے، مگر نہیں، چونکہ چین کی دیوار فقط پتھر کی بنی ہوئی ہے، اس میں لوہا استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں جس کو سد کہا گیا اس میں لوہے کا استعمال یقینی ہے۔ اچھا، ایک دیوار اور بھی ہے، وہ بخارا اور تریمس کے درمیان دربند ایک علاقہ ہے، دربند، وہاں بھی اسی طرح تھا کہ لوگوں کو ڈاکوؤں سے تنگی تھی اور ایک درہ تھا جہاں سے ڈاکو باہر سے آ جایا کرتے تھے، انہوں نے اس در کو بند کر دیا تھا اور شہر کا نام دربند پڑ گیا۔ لہذا یہ دربند کی سد بھی مشہور ہے، مگر یہ بھی پتھروں کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی وہ سد سکندری نہیں ہو سکتی۔ ایک اور دیوار ہے جو قفقاز کے علاقے میں ہے، کوکاس جس کو کہتے ہیں، یعنی جہاں چچینیا ہے اس کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر دو پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے ایک سائڈ پہ پتھر بھی ہیں اور دوسری سائڈ پہ اس کے اندر لوہا آج بھی نظر آتا ہے۔ چونکہ اس میں لوہا بھی ہے تو مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ وہ کوکاس کے علاقے کی بنی ہوئی دیوار ہے جو صد سکندری تھی، جس کو سکندر ذوالقرنین نے بنایا تھا، اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ اب یہ پورا واقعہ ہم نے تو سن لیا، مگر اس میں سے سبق ہمیں کیا ملا، یہ پوچھنے کی بات ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین جہاں گئے تھے وہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ ان کے دوست نہیں تھے، وہ تو ان کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کی زبان نہیں جانتے تھے، لا یقادون یفقہ قولا، ان کی بات ہی نہیں سمجھتے تھے، مگر انہوں نے ان سے فریاد کی کہ جی ہمیں آپ ظالموں سے بچائیے، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے خراج کی ضرورت نہیں، میری ہیلپ کر دو، میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ سکندر ذوالقرنین وہ بندے تھے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے اللہ کے لیے۔ کس کے لیے نفع پہنچاتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے، پیسہ نہیں مانگتے تھے۔ اچھا دیکھو، جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اس پر انہوں نے ان سے پیسے مانگے، بغیر پیسے کے اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار بنائی، اس کے اوپر انہوں نے ان سے پیسہ مانگا، کیوں بنائی؟ اللہ کی رضا کے لیے بنائی۔ سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنائی دو پہاڑوں کے درمیان، چھوٹا کام نہیں، بڑا کام ہے، اور یہ کام انہوں نے جو کیا تو کس کے لیے؟ پیسے کے لیے کیا، حالانکہ قوم تو کہتی تھی کہ ہم جمع کر کے پیسے آپ کو دے دیں گے، انہوں نے انکار کر دیا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے سبق دینا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ایسی حیثیت دے کہ تم مخلوق کے کام آ سکتے ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچاؤ۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ سبق لیا گیا۔ تو ایک سبق تو سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں ہمیں یہ ملتا ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی کہ ہم نے اس کو زندگی کا مقصد بنانا ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے تکلیف ہٹانی ہے اللہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حیثیت دے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو جاری کرے. سکندر ذوالقرنین کو حکم ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ چاہو تو ان لوگوں کو جا کر قتل کر دو، یا چاہو تو ان کو دین کی دعوت دو. تو انہوں نے کہا تھا میں ان کو دین کی دعوت دوں گا، جو نیک بنے گا اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا. تو گویا انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کو پسند فرمایا تھا. ہمیں یہ سبق بھی اس جو ہے واقعے سے ملا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں. آج دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں، کہیں پر کمیونزم ہے، کہیں سوشلزم ہے، کہیں جمہوریت ہے. ہمارے ملک میں بھی جمہوری نظام ہے، چونکہ ملک کا نظام ہے لہذا ہم بھی اس نظام کی تائید کرتے ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ ہم اس نظام کے مخالف نہیں ہیں، چونکہ ملکی نظام ہے اور حکومت اس کے اوپر چل رہی ہے، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں لہذا ہم بھی جمہوری نظام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن اگر کوئی دل کی خواہش پوچھے تو ہمارے دل کی خواہش کیا ہے بتائیے؟ کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ شریعت کو نافذ فرما دے، ہمارے ملک کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا. اس لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں اے اللہ آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، ایک نعمت دی ہے، اب اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق یہاں زندگی گزار سکیں. شان جمہوری طرز جمہوری نہ شان کج کلا ہی چاہیے، طرز جمہوری نشانے کج کلا ہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس زمین کے اوپر اللہ کی بادشاہی چاہیے. تو اس واقعے سے کیا ملتا ہے سبق؟ کہ اگر اللہ ہمیں ایسی توفیق دیں تو ہم اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا پسند کریں گے. لہذا وہ جماعت جو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ دعائیں ان کے لیے کریں، ان کا تعاون کریں اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک مقصد کے اندر کامیاب فرمائے. مگر اس کے لیے فساد نہیں مچانا. بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، وہ کوئی بات کرنے کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم نے قانون کے مطابق رہنا ہے، ہم نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہم نے کوئی زبردستی ایسا کام نہیں کرنا. ہاں اگر کریں گے تو طور طریقے اور قانون کے مطابق کریں گے. لہذا جو لوگ پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے، ہماری چاہتیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اور ہم اس دن کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں جب شریعت نافذ ہو، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. آپ غور کریں، پوری دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جو دین کے نام پہ بنا ہو. یہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جو دین کے نام پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے باپ دادا نے یہ ملک بنایا اس لیے تھا، ہم اس کو لا الہ کے نام پر بنائے تھے. اور آج بھی ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے جب پارلیمنٹ میں شریعت بل منظور ہو اور شریعت لاگو ہو اور ہم اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کے جو محافظ ہیں جو ملک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری بھی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس فوج کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس ملک میں شریعت کے قانون کو لاگو کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے اس دنیا سے کامیابی لے کر واپس جائیں. یہ سبق ہے جو ہم واقعہ سکندر ذوالقرنین سے سیکھتے ہیں. لہذا سورہ کہف جو دجال کے فتنے سے بتاتی ہے، وہ کس طرح بچاتی ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف اس کی تلاوت کر لینے سے ہم بچ جائیں گے. تلاوت کر لینا برکت کا کام ہے، اس پر اجر ملے گا، یقینی بات ہے. لیکن یہ سورت ایسا سبق دیتی ہے، ایسی ذہن سازی کرتی ہے کہ اس کا پڑھنے والا بندہ جب اپنے ذہن کو اس کے مطابق بنا لیتا ہے تو زمانے کے فتنوں سے مامون ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، ایسا بندہ دجال جیسے بڑے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بار بار یہ پیغام آ رہا ہے، قریب بھی ایسے لوگ ہیں مجمع میں اور دور بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اوقات میں ہم بار بار توبہ کے کلمات پڑھیں، تو آج مراقبہ سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ صرف اللہ، مراقبہ کر لیجئے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
سبحان ربی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما اے اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما اے اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما اے اللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت لمحے میں اللہ ہمارے زندگی کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معافی عطا فرما اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جو مجرم اپنا اقرار کر لیتا ہے اللہ دنیا والے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے اللہ نفس امارہ بن چکا ہے اللہ ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں کئی قدم پیچھے جا گرتے ہیں اللہ ہمارا تو آپ کی طرف آنا مشکل ہے لیکن آپ کا ہمیں اپنی طرف بلا لینا آسان ہے اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے مولا اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہمیں اپنے محبین بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ ہمیں اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا بچہ جب ماں باپ سے مانگتا ہے ماں باپ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اللہ ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ آپ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے اللہ آپ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے اللہ ہمارے سے خوش ہو جائیے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے اللہ ہم اس حالت میں دنیا سے نہیں جانا چاہتے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کو ناراض کر دیں اللہ آپ ہمیں راضی کر دیجئے اللہ ہمارے سے بھی راضی ہو جائیے اللہ ہمیں دنیا میں جس طرح آپ نے عزتوں بھری زندگی دی اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ عزتوں والا معاملہ فرما لیجئے اللہ اگر آپ نے آخرت میں ہمارے ساتھ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو کھول دیا اللہ ہم تو دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے اللہ پوری انسانیت کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے اللہ قیامت والے دن کو سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دیجئے اللہ قیامت والے دن ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ بلا حساب کتاب جنت عطا فرما دیجئے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیجئے اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ ایک نگاہ کرم فرما دیجئے اللہ ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے اللہ ایک نگاہ رحمت ڈال دیجئے اللہ اٹھنے سے پہلے محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اللہ اگر آپ نے محبت کی نظر ڈال دی ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ ہمارے دل سیدھے ہو جائیں گے اللہ ہم راہ راست پر آ جائیں گے مولا ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے محبت کی نظر میں تمہارے اوپر کیوں ڈالوں محبت کی نظر تو میں بلال پہ ڈالتا تھا محبت کی نظر تو میں سمیہ پہ ڈالتا تھا تم اپنے اعمال کو دیکھو میری نافرمانی کر کے میری زمین کو گندا کرتے ہو اللہ ہم مانتے ہیں لیکن مولا آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے اپنی رحمت کو دیکھ لیجئے جس کے آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرے کیے ہیں مولا ہمارے نامہ اعمال کو نہ دیکھیے گنبد خضرا کے مکی کو دیکھ لیجئے جس نے راتوں میں ہمارے لیے آنسو بہائے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا
اللہ اگر آپ نے ہمارے خطاؤں کو درگزر نہ کیا اللہ ہم کہیں کے بھی نہ رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما لیجئے، مولا رحمت کا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا گھر میں جو بچہ کمزور ہوتا ہے اللہ ماں باپ اس کا سب سے زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارا لحاظ فرما لیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ دجال سے حفاظت فرما لیجئے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مجمع میں جس کسی کی دعائیں آپ کو پسند آ رہی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان کے صدقے ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے رمضان المبارک کے اس وقت میں اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہماری نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما، اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو لمبی صحت والی برکت والی زندگی عطا فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کے حق میں ہماری جو دلی نیک تمنائیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مولا اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔